محبان اہل بیت کی زندگی میں عزاداری بے انتہا اثر رکھتی ہے۔ ہر سال ماہ محرم کی آمد سے قبل امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین،
زندہ رہے حسین، تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے،
زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے۔
اے فاطمہ کے نال یہ وعدہ، یہ وعدہ نبھائیں گے۔
ایک عزادار کی زندگی میں کربلا بے حد شدید اثر رکھتی ہے۔
گھر میں ہمارے آئیں گی مجلس میں فاطمہ،
گھر میں ہمارے آئیں گی مجلس میں فاطمہ،
فرش عزا کے ساتھ۔
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرنا، امام کی عظیم قربانیوں کا ذکر کرنا، قدرتی طور پر انسان کی توجہ امام کے مقصد، قیام کے اسباب اور قیام امام سے جڑے دیگر عوامل کی جانب موڑ دیتی ہے۔
امام حسین علیہ السلام اور آپ کا قیام، جب تاریخی پس منظر میں ہم آ کے دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبت اصغر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے برخلاف آ کر قیام کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ بھی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح صلح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ جو آپ اپنے پورے خاندان کو لے کر مدینے سے باہر نکلے اور کربلا کی سرزمین تک آ پہنچے؟ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کام امیر شام نے کیے، جو کام اس کے بعد یزید نے کیے، اگر صحیح سے ان کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ہر انسان کی ذمہ داری یہ تھی اس زمانے میں کہ اس کام کے خلاف آ کے آواز اٹھائے۔
شبی ہے یہ تازیے،
جھولے ہماری آئی، شبی ہے یہ تازیے،
تہذیب غم سے درد کے منظر ہم منظر سجائیں گے۔
آپ کہیں گے کہ اگر امیر شام نے کچھ کام کیے ہیں اور کچھ غلطیاں کی ہیں تو امام حسن علیہ السلام بھی امیر شام کے ہی زمانے میں تھے، آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ نہیں، بلکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ امیر شام کے زمانے میں اٹھا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس پچھلے 10 سال میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں؟ اور پھر جب، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی مدت 10 سال ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوتی ہے، سن 61 ہجری میں یعنی 61 ہجری کے ایک دم شروعات میں کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے 10 سال ہیں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کے ہی زمانے میں پورے گزارے ہیں۔ یہاں پر دو باتوں کو نظر میں رکھنا ہے، پہلے ان کاموں کو کے اوپر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ جو معاویہ نے انجام دیے، اور پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ یزید نے ان کاموں میں کیا تبدیلی ایجاد کی، کوئی فرق آیا یا نہیں آیا۔
ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.
اون کا ہے جلوس جو پیار سے ہوئے شہید، سبیلے لگائیں گے
زندہ ہے حسین تیرا خون تیرا خون
تاریخ طبری ایک اہم کتاب ہے اہل سنت حضرات کی۔ تاریخ طبری میں جناب طبری ایک عجیب بات آ کے لکھتے ہیں۔ طبری آ کے کہتے ہیں کہ تمام اہل سنت کے لیے اور تمام فرق اسلامی کے لیے یہ بات قابل غور ہے، وہ جب امیر شام کی باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں اور کہ وہ زمانہ کیسا تھا، کس طرح سے اس زمانے میں حالات ہوئے، تو ایک بات کو آگے نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امیر شام نے جو غلطیاں کی، اگر زمین کے اوپر کوئی انسان اس میں سے ایک غلطی کو انجام دیتا تو ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے۔ جناب سبط ابن جوزی، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، تذکرۃ الخواص میں وہ کہتے ہیں کہ امیر شام نے بغیر مشورت کے اور بغیر مسلمانوں کی نظر لیے ہوئے خلافت کو چھین لیا۔ زیاد ابن ابیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے باوجود کہ آپ نے کہا تھا کہ زیاد کا کردار کیسا ہے، اس کو آ کے ابی سفیان سے ملحق کر دیا اور اپنا بھائی بنایا۔ جناب حجر ابن عدی اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو آ کے قتل کیا، اور آخر میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ یزید جیسے انسان کو اپنا جانشین بنایا۔ پھر سبط ابن جوزی فرماتے ہیں تذکرۃ الخواص میں صفحہ نمبر 286 پہ کہ ان میں سے ہر ایک کام ایسا ہے کہ ہم آ کے معاویہ سے کی مخالفت کریں اور اس کے لیے عذاب دائم کے لیے ایک کام اس میں سے کافی ہے، جبکہ ایک کام نہیں ہے، کئی کام ہیں۔ اہل سنت کے دوسرے علماء جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، طبری نے متعدد مقامات کے اوپر امیر شام کے کاموں کی مخالفت کی اور متعدد جگہ کے اوپر وہ آ کے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ معاویہ کی طرفداری میں اور مولائے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے برخلاف جعلی احادیث کو آ کے گڑھا گیا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لعنت اور آپ کو برے الفاظ سے یاد کرنا یہ ایک بدعت رائج کی گئی معاویہ کے زمانے میں.
و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند. در این امر سستی نباید کرد.
رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ باپ سے
عجیب بات ہے. شاید ہمیں اور آپ کو لگے کہ امیر شام کی مخالفت بعد میں آنے والے لوگوں نے کی ہے. ایسا نہیں ہے. امیر شام کی سب سے پہل یعنی پہلا شخص جس نے امیر شام کی آ کے مخالفت کی وہ خلیفہ دوم ہے، یعنی عمر ابن خطاب نے آ کے معاویہ کی مخالفت کی. کہا معاویہ، تمہیں جو شام بھیجا گیا ہے تمہارا شام میں جا کر کام یہ ہے کہ تم اسلامی حکومت کو آ کے قائم کرو، اور تم نے وہاں پر آ کر ایک بادشاہت اور ایک مملکت کا آ کے نظام آ کے قائم کر دیا ہے، اور بالکل ہی رسول خدا کی سیرت سے ہٹ گئے ہو. تو سب سے پہلے معترض تو معاویہ کے اوپر خلیفہ ثانی ہے. یہ تین چار باتیں جو ہے سبت ابن جوزی نے بیان کی اور جریر طبری نے آ کے تاریخ میں اپنی بیان کی. آخری جو بات ہے، لیکن یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کچھ ان میں سے باتیں ایسی ہیں کہ جو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو 10 سال چپ رہے اس کی خاص وجہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ معاشرے میں ایک دم سے کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا. نہیں، معاشرہ بگڑنے کی طرف جا رہا تھا، لیکن امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا تھا امیر شام کے ساتھ. گرچہ اس معاہدے کے خلاف امیر شام نے عمل کیا، کیونکہ اس معاہدے کے اندر ایک بند اس کا یہ تھا کہ امیر شام کو اجازت نہیں ہے اپنے بعد وہ کسی کو خلیفہ بنائے. آپ تاریخ طبری کو دیکھ سکتے ہیں، اہل سنت میں سیوتی کی کتاب ہے تاریخ خلفاء، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو دوسری اہل سنت کی کتابیں ہیں وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ صلح نامے میں کیا کیا لکھا گیا تھا. صلح نامے میں ایک بات جو لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نہیں بنائے گا، خلیفہ نہیں بنائے گا. معاویہ نے اس کی مخالفت کی. معاویہ مدینہ آیا، مدینہ میں آ کے لوگوں سے بیعت لی یزید کے لیے، اور شام میں لوگوں سے بیعت لی یزید کے لیے. اس کے باوجود یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار تھا کہ جب تک معاویہ تخت شام پر رہا آپ نے اس لیے مخالفت نہیں کی کہ مسلمان آ کے یہ کہیں گے کہ آپ صلح نامے کے خلاف آ کے قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن جس دن معاویہ اس دنیا سے گیا اور یزید آ کے تخت پر بیٹھا، اب پوری طرح سے صلح نامے کی مخالفت شروع ہو گئی. کیونکہ عملی طور کے اوپر مخالفت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی امیر شام زندہ ہیں اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو امیر شام یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کے صلح نامے کے خلاف قدم اٹھایا.
مجلس اعضا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر باشه.
عقلی طور سے دیکھا جائے تو یہ بات حیران کن ہے کہ کس طرح ایک واقعہ جو 1400 سال قبل پیش آیا تھا، اس کی یاد آج تک اس زور و شور سے منائی جاتی ہے، اور بجائے کم ہونے کے عزاداری میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے.
لیکن جب امیر شام اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب کس کی باری ہے؟ اب صلح نامے کے اعتبار سے خلافت امام حسین علیہ السلام کا حق ہے. تو کیا امام حسین علیہ السلام کو آپ کا حق ملا؟ امیر شام کے اس دنیا سے جاتے ہی یزید اپنا ایک پیک بھیجتا ہے، لیٹر بھیجتا ہے مدینے، اور والی مدینہ سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے آ کے بیعت لے لی. اس کا مطلب یہ کہ مخالفت شروع ہو گئی. اور وہیں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا. اے والی مدینہ، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو جملات بیان کی ہیں، آپ کہتے ہیں اے والی مدینہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم خاندان رسالت کی ایک فرد ہیں، اور تم جو مجھ سے بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو شارب الخمر ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے حلال الہی کو حرام اور حرام الہی کو حلال کر دیا ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے نزدیک حرام حرام نہیں رہ گئے. تو کیا ممکن ہے کہ حسین ابن علی ایسے فرد کے آ کے بیعت کریں؟ اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ امام نے یہ کہا، مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام نے آ کے قانون پیش کر دیا کہ جب تک تاریخ باقی ہے، قیامت تک کے، تم اس فارمولے کو آ کے اس کے اوپر عمل کر لو. جب بھی حسین ابن علی جیسا انسان ملے اور دوسری طرف تمہیں یزید جیسا انسان ملے، کبھی بھی ان دونوں میں آپس میں بیعت نہیں ہو سکتی. اگر حسین ابن علی یزید کی بیعت کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم بھی آ کے جن لوگوں نے خدا کی مخالفت کی ان کے ساتھ بیعت کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ بھی فرعون کی بیعت کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ بھی اپنے زمانے کے باطل لوگوں کے ساتھ بیعت کر سکتے ہیں، اور رسول خدا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل جیسے لوگوں کے ساتھ بیعت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کائنات میں دیکھیں گے کہ تاریخ میں ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی. اور یہ وہ نقطہ تھا کہ اگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، تو حق ہمیشہ کے لیے دب جاتا.
شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه‌زنی و نوحه‌سرایی نبود، 15 خرداد پیش می آمد. هیچ قدرتی نمی توانست 15 خرداد را اونطور کند مگر قدرت خون سید الشهدا.
ہمارا یا فاطمہ زہرا،
وعدہ ہے ہمارا
یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسینہ نہیں بھولیں گے حسینہ نہیں بھولیں گے حسینہ
اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا حسین الحب الیم الخطا
امام مظلوم نے اپنی قربانی اس رنگ میں پیش فرمائی کہ انسانی عقل یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہے کہ بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا تھا جو امام کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔
تمام ان باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی وجوہات کو دیکھیں، ابن خلدون جنہیں نے تاریخ بھی لکھی ہے، ایک مقدمہ بھی ہے آپ کا، اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا اختلاف یزید کے ساتھ، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یزید کیونکہ فاسق اور فاجر تھا، دوسری طرف سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خاندان پیغمبر سے تھے، یزید نے چاہا کہ ایسے فرد سے بیعت لیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ابن خلدون نے اس بات کو اپنے مقدمے میں لکھا ہے صفحہ نمبر 415 کے اوپر، زہابی نے یزید کے بارے میں لکھا ہے، اور سب سے بہتر جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ہے۔ آپ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو جناب محمد ابن حنفیہ آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو امام ایک وصیت نامہ لکھ کے محمد ابن حنفیہ کو دیتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرن ولا بطرا، کہ میں کسی فضول کام کے لیے، کسی غلط کام کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں فساد ہو، جب تک فساد نہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے گھر میں چھت ٹپک رہی ہے، دیوار کے اندر درار پڑ گئی ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، تب آپ کسی کو لے کے آئیں گے، آپ کہیں گے جناب اس کی اصلاح فرما دیجیے، یا اگر کسی بچے کا اخلاق بگڑ گیا ہے تو آپ اس کو استاد کے پاس لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قبلہ اس کی اصلاح کر دیجیے۔ اصلاح وہیں پر مانا دیتی ہے جہاں پر کوئی فساد ہو۔ امام حسین جو کہہ رہے ہیں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس کا مطلب یہ کہ امت جد میں برائیاں آ چکی ہیں، اب اس کو اصلاح کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی سیرت کے اوپر چلوں کہ جس سیرت کے اوپر میرے نانا رسول خدا اور میرے بابا علی مرتضیٰ چلے تھے۔ جب خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں تو اب یہاں پر کسی دوسری بات کی جگہ ہی نہیں رہ جاتی۔ بھائی آپ کہیں گے اس کام کی کیا وجہ ہے، ہم اور آپ بیٹھ کے آپس میں تحلیل کر سکتے ہیں، ہم اور آپ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، مختلف وجوہات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر خود کام کرنے والا اپنے کام کی، اپنے فیل کی وجہ کو بیان کر رہا ہے، اب یہاں پر وجہ نہیں رہ جاتی کہ ہم اور آپ آگے بیٹھ کے گفتگو کریں کہ کیوں اس کام کو انجام دیا گیا۔ مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کی اصلاح تھی.
امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے ان کی قبر کی زیارت ایک عظیم سعادت سمجھی جاتی ہے، اور دنیا بھر سے لوگ جوخ در جوخ کربلا معلیٰ کی جانب چلے آتے ہیں.
ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط مماني لم تكن لي الطواغي
هیچ قدرتی نمیتواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت‌های بزرگ برای او توطئه چیدند این توطئه را خونسا کند الا همین مجالس اعضا.
اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کی کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب محرم کا زمانہ آتا ہے، جب سفر کا مہینہ آتا ہے، تو جو بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی ہیں خود بخود وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں. آپ دیکھ لیے، یہ جو ایک نیا طریقہ نکلا ہے شیعت کے خلاف تبلیغات کا کہ بھائی شیعہ ایسے ہیں شیعہ ویسے ہیں، اور ایک ہجوم پورے سال آپ کو ملے گا خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں، اور مختلف جماعتیں آپ کو ملیں گی کہ ان کا کام زور و شور پکڑ لیتا ہے پورے سال میں، اور یہ آ کے لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی شیعہ ایسے ہیں شیعہ ویسے ہیں. لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو یہ جماعتیں نہیں دکھیں گی. یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کے نیچے آ کے دب جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اپنے زمانے کے لیے قیام نہیں کیا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام قیامت تک کے لیے. اسی لیے اگر آپ نے قیام اس لیے کیا ہوتا کہ مجھے یزید سے حکومت کو لینا ہے، چلیے ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں، اس مفروضے کے اوپر آ کے رکتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قیام کیا کہ یزید سے حکومت کو واپس لے لیں. تو یہ بتائیں، اگر کسی سے حکومت کو واپس لینا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس لشکر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو کیا ہم چند لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنے چلتے ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جنگ صفین میں معاویہ سے حکومت کو واپس لینا تھا، تو کیا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے چند لوگوں کو لے کے معاویہ سے لڑنے کے لیے نکلے تھے؟ پوری تیاری کے ساتھ آپ نکلے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ معاویہ سے جنگ کریں. تم آ کے سوال کریں یا علی آپ جائیے معاویہ سے حکومت کو واپس لے لیجئے. لیکن مولا کائنات یہی کہیں گے کہ اگر مجھے حکومت کو معاویہ سے واپس لینا ہے تو پہلے میرے پاس ایسے افراد ہونا چاہیے, پہلے میرے پاس ایک لشکر ہونا چاہیے. تو کیا امام حسین علیہ السلام جو اسی علی کے بیٹے ہیں کیا آپ کو یہ طریقہ نہیں پتا تھا؟ طریقہ پتا تھا, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتا تھا کہ ان لوگوں نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا ہے, ان لوگوں نے میرے بھائی حسن کا ساتھ نہیں دیا ہے, یہ لوگ میرا بھی ساتھ نہیں دیں گے. تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں, بلکہ ایک نیا طریقہ قائم کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ وہ کس انسان کے پرچم کے نیچے زندگی کر رہے ہیں.
سید الشهدا و اصحاب او و اهل بیت او آموختن تکلیف را, فداکاری در میدان, تبلیغ در خارج میدان.
اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب پہلا قدم اٹھایا ہے وہیں سے یزید کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ والی مدینہ کے دربار میں آپ نے یزید کی برائیوں کو بیان کیا, اپنے سفر میں جگہ جگہ آپ نے یزید کی برائیوں کو بیان کیا, کربلا میں آپ نے جگہ جگہ پہ یزید کی برائیوں کو بیان کیا. کیوں اس بات کو آپ بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں کو یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو تم کس پرچم کے نیچے زندگی کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو لیکن اسلام باقی نہیں ہے. تم جس نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو, اس نبی کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میرے بعد اس طرح سے حکومت کی جائے, میرے خاندان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے تو یہ خیال خام ہے. اگر دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو کربلا میں جنگ ہوتی. ایک عجیب بات ہے کہ جس کے اوپر شاید مجھے لگ رہا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے غور نہیں کیا, کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے. کربلا میں ایک طرف سے حملہ ہوا ہے, دوسری طرف سے دفاع ہوئی ہے. جنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا معنی یہ ہوتا ہے ایک لشکر دوسرے لشکر کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو اور دونوں آپس میں لڑیں یہاں تک کہ ایک کو فتح حاصل ہو جائے. کیا کربلا میں دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے؟ کم سے کم تعداد جو بیان کی گئی ہے کربلا میں یزیدی لشکر کی وہ ہے 30,000. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار کی جو تعداد بیان کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ تعداد ہے 130-140 افراد. دنیا کا کون سا قانون ہے جہاں پر 150 لوگ 30,000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جنگ کریں؟ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یزید کی غلطیاں، یزید کی برائیوں کو اپنے خون کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتانا ہے.
زندہ نگہ داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر به سزا دارد. آن همین حسین که روایت شده است که پیغمبر فرموده است، این معناش معنا این است که حسین مال من است و منم از او زنده میشم، از او شده است. این همه برکات از شهادت ایشون است، با اینکه دشمن میخواست آثار را از بین ببرد.
مسلسل ہے عزا و ماتم، وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم، ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم.
عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی، نو قطع ارجل نبلیتے نہ دکا زفن سیدی یا حسین.
امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں میں خواتین اور بچوں کا کردار بھی بہت اہم ہے، اور آج بھی جب انسان کربلا کے بعد اسیروں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مطالعہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا وجہ تھی جو امام اپنی خواتین اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے.
کربلا کو لے کے ایک اور سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر تاریخ انسانیت کا کے جائزہ لیں تو تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لشکر اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لے کے چلے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں رجب کے آخری دنوں میں، آپ اپنے خاندان کی خواتین، اپنے خاندان کے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اسارا کربلا کہ کربلا میں جو لوگ اسیر ہوئے ہیں کہ اس میں کتنی خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، پوری اس کے اوپر تحقیقات لکھی گئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو لے کے آئے؟ سطحی اگر جواب دے دیا جائے تو سطحی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے ہی نہیں نکلے تھے، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے تھے، مکے پہنچے ہیں زیارت کے لیے۔ مکے میں آپ کو کوفیوں کے خط ملتے ہیں، آپ کوفہ جا رہے ہیں ایک حکومت قائم کرنے۔ اس جواب میں ایک ہلکا سا لوچ ہے، اور وہ یہ کہ بہرحال کوئی بھی عام آدمی ہوگا اس کو پتہ ہے، جو لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو روک رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں نے یہ بھی کہا کہ یا اپنا رسول اللہ، اگر آپ جا رہے ہیں جنگ پہ تو آپ چلے جائیے، یہ بیوی اور بچوں کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اگر غور کیا جائے، دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ابن زیاد نے حر کو لیٹر دیا، حر کے نام ایک لیٹر بھیجا، 2 محرم کو یہ لیٹر جناب حر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور اس لیٹر میں ابن زیاد یہ لکھتا ہے کہ اے حر، حسین کو ایک ایسی جگہ لے جا کے روکنا جو بیابان ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں یزیدی لشکر اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیابان میں شہید کیا جائے؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا، فلسفہ یہ تھا کہ ہم حسین ابن علی کو ایک بیابان میں شہید کر دیں گے۔ 1400 سال پہلے خبر پہنچنے میں ایک عرصہ لگتا تھا، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ادھر ایک واقعہ رونما ہوا اور پوری دنیا میں دوسرے دن آپ کو میڈیا جو ہے اس کو پھیلا دے گا اور پتہ چل جائے گا، نہیں۔ مقصد یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے، اور آپ کی شہادت کے بعد جب تک کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچے گی، کیونکہ سبط ابن جوزی نے اور حسن بصری نے اس بات کی تاکید کی ہے، یعنی حسن بصری کی بات کو تاریخ طبری نے بھی نقل کیا ہے اور سبط ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے کہ سبط یعنی حسن بصری نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ لوگ مخالف تھے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے دلوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ جب لوگوں کے دل میں ایک انسان کی محبت ہے تو حکومت وقت کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو شہید کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے تو ہمارے خلاف قیام ہوگا، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں اور یہ خبر پبلک تک نہ پہنچے۔ جب ہماری حکومت کے ستون مستحکم ہو جائیں گے، جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا، ہم ان کے اوپر اپنا قابو پا چکے ہوں گے۔ لیکن یہ مقصد پورا نہیں ہو پایا۔
عاشورا را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نکنه۔
اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی شود. همه در تحت بیرق امام حسین سلام الله علیه قیام کردن. الانم می بینید که در جبهه ها وقتی که نشان می دن اونها را، همه با عشق امام حسین است که دارند جبهه ها را گرم نگه می دارند.
وہی خواتین جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئی تھیں، انہی نے یہ کردار پورا کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو امام کی شہادت کے بعد پوری دنیا تک پہنچایا۔ اگر یہ خواتین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہوتی تو کربلا ایک معما بند کے کربلا میں ہی دفن ہو جاتی۔ آپ اسی لیے دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے میں اور شام میں جو باتیں بیان کیں. یعنی بہت عجیب بات ہے کہ آپ کوفے میں دیکھ رہے ہیں کہ خاتون آ کے خطبہ دے رہی ہے, آپ شام میں دیکھ رہے ہیں کہ خاتون آ کے خطبہ دے رہی ہے, آپ کوفے میں دیکھ رہے ہیں جناب ام کلثوم خطبہ دے رہی ہیں, جناب فاطمہ آ کے خطبہ دے رہی ہیں, اسی طرح شام میں آ کے خطبہ دے رہی ہیں. اگر یہ خواتین ساتھ میں نہ ہوتیں, دیکھیے پبلک یہ جان رہی ہے کہ یہ خواتین وہی ہیں کہ جو کربلا کے واقعے میں موجود ہیں. اب ایک چشمدید گواہ آ کے پبلک کو بیان کر رہا ہے کہ کربلا میں کیا مظالم ہوئے. جب یہ خبر پبلک تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھ لیں 4 سال میں ایک انقلاب آتا ہے تاریخ میں, اور پے در پے یزید کی حکومت کے خلاف لوگ آ کے قیام کرتے ہیں. جس طرح سے یزید نے, یعنی جس طرح سے معاویہ نے آ کے یزید کی حکومت کو آ کے قائم کیا تھا, یزید کی حکومت کو چلنا چاہیے تھا, لیکن یزید کی حکومت 4 سال سے زیادہ نہیں چلتی.
وہب ابن عبداللہ ابن حباب کلبیم پیش از دیدار با سید و سرورم حسین به کیش ترسایان بودم, با سخن و عمل حسین شیدایی او شدم, فدایی او شدم. به خدا قسم عیسی مسیح در ملکوت مشتاق دیدار حسین است.
اور عجیب بات ہے, یزید کی حکومت کو اس کے گھر والے بھی نہیں قبول کرتے ہیں. جب یزید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو معاویہ, تاریخ خلافہ میں موجود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, معاویہ سے آ کے کہا جاتا ہے کہ معاویہ یزید اس دنیا سے چلا گیا ہے, اب تم اس کے بیٹے ہو, تم آ کے یزید کی خلافت کو آ کے قبول کرو. تو معاویہ کے کہتا ہے, معاویہ ابن یزید, کہ وہ خلافت جو ظلم کے اوپر کھڑی کی گئی ہو میں اس خلافت کو قبول نہیں کر سکتا. اگر یہ پیغام نہ پہنچتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایسے جذبات آتے؟ نہیں. ان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے, یعنی کربلا کو لوگوں تک پہنچانا ان خواتین کی ذمہ داری تھی, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا تھا. اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہر مقام کے اوپر آ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو آ کے بیان کرتی ہیں. کوفیوں سے بیان کرتی ہیں، شام میں بیان کرتی ہیں، شام میں عزاداری کے ذریعے بیان کرتی ہیں، شام کی خواتین کو جمع کر کے اس بات کو بیان کرتی ہیں، اور آج اگر کربلا ہم تک پہنچی ہے تو اس میں کربلا کی خواتین کا نقش اور کردار ہے۔ اگر آپ کربلا کی خواتین کو کربلا سے نکال لیں گے تو کربلا ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جتنے لوگ ہیں سب شہید ہو چکے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ایک دو مرد ہیں جو کربلا میں زندہ بچے ہیں، ایک امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان دونوں سے روایات بہت کم ملتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام بستر بیماری پر ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام 4 یا 5 سال کا کے کم سن ایک بچے ہیں۔ اب کون وہ لوگ ہیں کہ جو کربلا کی تاریخ کو آ کے منتقل کر رہے ہیں؟ پیغمبر کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اگر خداوند متعال اپنی رسالت کو بھیجنے کے لیے کسی انسان کا انتخاب کرتا ہے اور اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی رسالت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جناب زینب کا انتخاب کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ رسول خدا پیغمبر اللہ ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پیغمبر خلیفہ رسول اللہ ہیں۔
عزاداری کی مجلسیں جتنا زیادہ ہو سکے منعقد کریں، مختلف سطح پر خلوص کے ساتھ ان مجلسوں میں شرکت کیجیے اور استفادے کے لیے شریک ہوں۔ ان مجلسوں میں شرکت کیجیے، اس کی قدر کیجیے، ان مجالس سے استفادہ کیجیے، ان مجلسوں کو قرآن، روح اسلام، اہل بیت پیغمبر اسلام اور حسین ابن علی علیہ السلام کے درمیان اور اپنے درمیان زیادہ سے زیادہ مضبوط قلبی و روحی رابطہ پیدا کرنے کا وسیلہ قرار دیں۔
امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا اثر آج بھی عجیب رنگوں میں باقی ہے، خاص کر امام کے ششماہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کو آج بھی عزادار مائیں اس رنگ میں یاد کرتی ہیں۔
یا صاحب الزمان، بار دیگر می آیم تا کودک شیرخوارم را نظر یاری تو در قیام جهانی
کربلا کے حوالے سے متعدد سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم روایات کربلا کو دیکھتے ہیں، اور نہ صرف ائمہ کی سیرت کربلا کے بعد بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، مولا کائنات اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو متعدد روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رونا چاہیے۔ ابن قولوے کی کتاب کامل الزیارات میں متعدد روایات آپ کو ملیں گی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رونے کا کیا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والے کا چہرہ بنو، اس کے اوپر کتنا ثواب ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو شاید انسان ایک دفعہ کے سوچے کہ یہ جذبات کو بھڑکانا ہے، یہ صرف ایک ظاہری کام ہے کہ ہاں بہرحال امام حسین علیہ السلام مظلوم شہید ہوئے، آپ کے اوپر ظلم و لہذا میں رونا چاہیے۔ دیکھیں، میں ان تمام تحقیقات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ میں ایک منٹ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ کسی نبی نے، کسی امام نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونے کی تاکید نہیں کی۔ اگر یہ تمام تاکیدات آپ ہٹا دیں، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روئے، چاہے کوئی تاکید ہو چاہے کوئی تاکید نہ ہو۔ اب تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جناب باہر سردی ہو رہی ہے اور گرم لباس پہن کے جائیے گا، یہ جو گرم لباس پہن کے جائیے گا آپ سے کہا جا رہا ہے یہ صرف تاکید ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر سردی ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو گرم لباس پہن کے جانا ہے۔ اگر کربلا کی مظلومیت ہم تک منتقل ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا، یہ ہمیں پتہ چلا، تو یہ ایک عام انسان کے دل کو جرح دار کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔
شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم، حالا باید همون مسائل انقلاب را بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه، خیر، ما باید حافظ این سنت های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند.
مظلوم 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 ارباب یحسن ارباب یحسن ارباب یحسن ارباب یحسن سوز بده بر سخنم به دل سوخته خواهرت
تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ تو ضرور اس تاکید کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، کیونکہ عام انسان تاکید نہیں کر رہا ہے، دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم ہستی تاکید کر رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کر رہے ہیں۔ تاکید کرنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ، دیکھیں جب انسان کسی کے اوپر روتا ہے تو رونے کی وجہ سے اس کے جذبات اجاگر ہوتے ہیں، جب انسان کے جذبات زندہ ہوتے ہیں تو انسان شہید کے مقصد کے ساتھ اپنی روح کو آ کے ملا دیتا ہے۔ جس انسان کے اوپر رویا جا رہا ہے، جب انسان روئے گا جس کے اوپر رو رہا ہے، بار بار اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں اس کے اوپر کیوں رو رہا ہوں، کیا فقط میں اس کی مظلومیت کے اوپر رو رہا ہوں یا نہیں اس مظلومیت کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ مظلومیت کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ مظلومیت کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہ مظلومیت کے پیچھے یہ راز ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مظلوم شہید کیے گئے کیونکہ وہ حق کے طرفدار تھے۔ اگر ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حق کی طرفداری کو چھوڑ دیتے تو کیا اس طرح سے شہید ہوتے؟ کبھی شہید نہ ہوتے۔ پورا یہ ماجرا اس مرکز اور اس سینٹر کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔
وحق شف الكفيل وجوده والراية أنا وعباس وياكم يا مشاية وحق شف الكفيل وجوده والراية أنا وعباس وياكم يا مشاية يا من بعت النفوس وجت شراية علي واجب أوافيكم يا وفاية تواسيني شعايركم ترويني مدامعكم أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم.
اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا چہرہ رونے کا بنائیں, کیونکہ جب انسان دیکھیے دل نہیں چاہ رہا ہے رونے کا, ذہن آمادہ نہیں ہے رونے کے لیے, جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے رونے کے لیے. کبھی کبھی آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو, یہ کیفیت شام غریبہ میں کبھی کبھی ہوتی ہے, انسان شب عاشور پوری طرح سے آ کے اپنے آپ کو عزاداری میں آ کے ڈبو دیتا ہے. دوسرے دن عاشور کا دن آتا ہے, پورا دن عزاداری کرتا ہے وہ, اب شام غریبہ آتی ہے, انسان ہے تھکا ہوا ہے, عین ممکن ہے کہ اس کا جسم ساتھ نہ دے. اب آ کے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے, تم اپنا چہرہ بناؤ کہ تم رو رہے ہو. چہرہ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی روح کو تیار کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنی روح کو تیار نہیں کریں گے آپ کے چہرے کے اوپر وہ چیز نہیں آ سکتی. اگر کسی انسان کو جھوٹ موٹ مسکرانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی روح کو آ کے تیار کرتا ہے. لہٰذا یہ مکتب ہم سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ دیکھو اگر جسم مر جائے تو تمہیں اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے, چاہے زبردستی تم اپنی روح کو اس طرح سے زندہ کرو کہ اس کا ایک ہلکا سا اثر تمہارے جسم کے اوپر آئے. اگر تمہاری روح زندہ رہے گی تو تمہاری روح کے اندر یہ بات ہمیشہ زندہ رہے گی کہ تم حق کے طرفدار ہو.
هلا يلما نسيت عالوعد تحضار, جيت ولا يهمك لا برد لا حار. هلا يلما نسيت عالوعد تحضار, جيت ولا يهمك لا برد لا حار. وحق دمع العقيلة وطبرة الأكبار, أحضرك ما أعوفك ساعة المحشار. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني, تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني, تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني, صحت ويلا يا اخويا والظهر محني. كسر ظهري سهم هجره, نفد صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم, هلا بيكم يا زواري هلا بيكم, تزوروني
تزوروني
أساميكم, هلا بيكم يا زواري هلا بيكم, أساميكم أسجل أساميكم.
يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفيها زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني ما أمشي يسير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني أنا بحيرة وصد عيني لابو الغيرة أبجيكم على مصابة أبجيكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا آتی ہے اور اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کے جاتی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے. ہر کائنات میں جو بھی انسان اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ تم ایک قطرہ پانی لے کے جا رہی ہو اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے, جب سوال ہوتا ہے اس چڑیا سے تو اس نے ایک جواب دیا, کہا دیکھو جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ چڑیا جناب ابراہیم کا ساتھ دینے والوں میں تھی, نمرود کی طرف نہیں تھی. گرچہ اس چڑیا کو پتا تھا کہ اس کے ایک قطرے پانی سے نمرود کی آگ بجھنے والی نہیں ہے, ہم اگر آ کے روتے ہیں, ہم اگر آ کے رونے کا اظہار کرتے ہیں, ہم اگر آ کے رونے والوں کا چہرہ بناتے ہیں تو کل تاریخ یہ کہے گی کہ یہ آزاداری کا چہرہ بنانے والا انسان حسین کا طرفدار تھا, یزیدی لشکر کی طرف اس کو ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. لہٰذا اگرچہ ہمارا جسم ساتھ نہ دے, اگرچہ ہماری روح ساتھ نہ دے, کم سے کم ہمیں دنیا کے اوپر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جسمن روحن عقلن اور فکرن حسینی ہیں. چاہے ہم تھکے ہوں, چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوں, ہمیشہ ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کا جو مقصد تھا اور آپ کا جو قیام تھا اس کا ساتھ دینا ہے.
انت اخرجت فی المل شہادہ ثم ادفنت فن القیادہ انت اخرجت فی المل شہادہ ثم ادفنت فن القیادہ
حیاتنا حسین مماتنا حسین حیاتنا حسین مماتنا حسین.
را زنده نگه دارید, ما هر چه داریم از این محرم است و از این مجالس, مجالس تبلیغ ما هم از محرم است, از این قتل سید الشهدا است و شهادت اوست. ما باید به عمق این شهادت و تأثیر این شهادت در عالم برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست.
کربلا کو لے کے ہمارے علماء ہمارے بزرگان نے کافی بیانات اور کافی ارشادات پبلک تک پہنچائے. امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ محرم اور سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم کی وجہ سے ہے. اگر ہم اس جملے کے اندر اتر کے دیکھیں اور غور کریں تو شاید اتنا خوبصورت جملہ, اتنا حقیقت کے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا جملہ ہمیں کم ملے گا. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے कि एक दिन पूरे इस्लाम की कामयाबी और पूरे इस्लाम की कामरानी का सबब बन जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा ताकि बात को समझने में आसानी हो। देखें, तारीख में कुछ मोड़ होते हैं, तारीख में कुछ काम होते हैं कि अगर वो काम उस वक्त ना हो तो बाद में और पहले उसके होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर गदीर का वाकया आप ले लें। अगर गदीर के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान न करते तो उसके बाद आपके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने के बाद आपका इंतकाल हो रहा है, आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली थी। उससे पहले भी आपको कोई ऐसी फुर्सत नहीं मिली थी कि जहां तमाम तरह के मुसलमान एक साथ जमा हो जाएं। तो ये एक तारीखी वाकईत है कि हर काम का एक वक्त होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो वक्त चुना था, या बेहतर ये कहा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो माहौल आके बना था और उस माहौल को समझते हुए आपने आके ये कदम उठाया, उसका तकाजा ये है कि इस्लाम कयामत तक के लिए पायदार हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने आके ये इरादा किया था कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, और ये तारीखी हकीकत है। तारीख ने इस बात को नकल किया है कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दरबार यजीद में आके खुतबा देते हैं और यजीद अजान कहलवाता है, तो इमाम आके यजीद से सवाल करते हैं कि यजीद ये बता कि जो अजान में अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है, ये इंसान यानी जना हज़रत मोहम्मद, ये मेरे जद हैं या तेरे जद हैं? और मुआविया ने और ख़ुद यजीद के किरदार ने भी इस बात को साबित किया था कि जब कभी सवाल होता था तो ये लोग आके सराहतन इस बात को कहते थे कि तुम कैसे कह रहे हो कि इस्लाम ख़त्म हो सकता है जब तक मस्जिद के मीनारों से अशहदु अन्ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आ रही है। ये हकीकत है कि इसको तारीख़ इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। यानी तारीख़ इस्लाम अगर अपने औराख को सही से खोले तो उसको इस वाकियत को कबूल करना पड़ेगा कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए अमीर शाम और उसके बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब अगर उसके सामने कोई इंसान आके क़याम करता है जिसका नाम हुसैन इब्न अली है, तो उसके क़याम का मतलब ये है कि मुहर्रम है कि जिसने इस्लाम को ज़िंदा रखा है। अगर इस्लाम की रूह को ले लिया जाए और उसका सिर्फ ज़ाहिर छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये है कि नाम के ऊपर इस्लाम है लेकिन ज़िंदा नहीं है। अगर इस्लाम की ज़िंदगी आपको देखना है, अगर इस्लाम के दरख्त को सरसब्ज देखना है, तो उस दरख्त को पानी नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून के ज़रिए से सींचा है। और अजीब बात है, जब ये दरख्त इस तरह से उसको सींचा जाता है, इस तरह से उसको हयात दी जाती है, तब आके हमारे उलमा के कहते हैं कि इस्लाम को अगर ज़िंदगी मिलती है तो करबला से मिलती है। इसकी वजाहत में आखिरी बात भी मैं आपकी खिदमत में कहूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कैसे आप तफसीर करेंगे इस हदीस को? हम मानते हैं कि इमाम हुसैन रसूल खुदा से हैं, लेकिन रसूल खुदा कैसे इमाम हुसैन से हो सकते हैं? इसकी सीधी सीधी तफसीर यही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक मकसद है जिसका नाम है इस्लाम, और अगर इस्लाम को ज़िंदगी मिलती है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलती है, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا بھی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہیں. اگر آج رسول خدا کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو نہ فقط شیعہ حضرات بلکہ مسلمانوں کے ہر فرقے کو چاہیے کہ وہ محرم کے زمانے میں کالے کپڑے پہن کر عزاداری میں سب کے ساتھ آ کے شرکت کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر اسلام بچا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بچا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تشیع کو بچایا ہے. نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کے سامنے خراج عقیدت پیش کرے.
واقعات کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد دل سے بے اختیار صدا نکلتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسان کی سعادت و کامیابی کا سفر کس قدر آسان کر دیا ہے، ان کی عظیم قربانی کی یاد کس قدر عظیم ہے. اگر ایک انسان غم امام مظلوم کے ساتھ ساتھ ان کے قیام کے مقاصد کا تجزیہ کر کے اپنے فکر و عمل کو بھی امام مظلوم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں یقینی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے.